أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا آمنت بالله صدق الله العظيم. آیت سجدہ تلاوت کی گئی ہے تو ہم سب پر سجدہ واجب ہوا ہے، پڑھنے والے پر بھی، سننے والوں پر بھی. تو چونکہ ابھی یہ آیت دوبارہ بھی شاید پڑھی جائے یا ترجمہ بیان کیا جائے، تو اس لیے درس سے فارغ ہونے کے بعد یا مغرب کی نماز کے بعد انشاءاللہ ہم سجدہ تلاوت ادا کر لیں گے. کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو کہ جس نے منہ موڑ لیا اور تھوڑا سا دیا اور پھر روک لیا؟ کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ اس کو دیکھ رہا ہے؟ کیا اسے نہیں بتلائی گئی وہ بات جو موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں تھی؟ کیا اسے نہیں بتائی گئی وہ بات جو موسیٰ کے صحیفوں میں تھی اور ابراہیم کے صحیفوں میں؟ وہ ابراہیم جنہوں نے ہر بات کو پورا کر دکھایا. کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا اور انسان کو نہیں ملے گا مگر جو اس نے خود کوشش کی ہو، اور اس کی کوشش اسے دکھا دی جائے گی، پھر اسے پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور بے شک تیرے رب ہی کی طرف ہر چیز کی انتہا ہے، اور بے شک وہی ہساتا ہے، وہی رولاتا ہے، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے، اور بے شک اسی نے جوڑوں کو پیدا کیا، نر کو اور مادہ کو، اس پانی کے قطرے سے جب اسے ٹپکایا جاتا ہے، اور بے شک اسی رب کے ذمے ہے دوسری مرتبہ پیدا کرنا، اور وہی تو ہے کہ جس نے مالدار بنایا اور سرمایہ عطا کیا، اور بے شک وہی شیرا ستارے کا پروردگار ہے، اور بے شک اسی نے پہلی قوم عاد کو ہلاک کیا اور قوم ثمود کو ہلاک کیا اور پھر کسی کو باقی نہیں چھوڑا، اور اس سے پہلے قوم نوح کو ہلاک کیا، اور بے شک یہ سب لوگ بہت ظلم کرنے والے اور سرکش لوگ تھے، اور الٹ دی جانے والی بستیوں کو اس نے اٹھا کے پھینکا، اور پھر ان بستیوں پر چھا گئی وہ چیز جو ان پر چھا گئی، یا اللہ نے انہیں ڈھانپ دیا اس چیز سے جس چیز سے ڈھانپ دیا، تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں میں شک کرو گے؟ یہ پیغمبر ڈرانے والے ہیں جیسے کہ پہلے ڈرانے والے آئے، قریب آنے والی چیز قریب آ رہی ہے، اللہ کے سوا اسے کوئی کھولنے والا نہیں ہے، کیا اس بات سے تم لوگ تعجب کرتے ہو، اور تم ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو، اور تم غفلت میں مبتلا ہو، تو تم لوگ اللہ کے لیے سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو۔ یہ ہے ان آیات مبارکہ کا مفہوم جو ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، اور یہ سورۃ النجم کی آخری آیات ہیں، آیت نمبر 33 سے لے کر آیت نمبر 62 تک، اور آیت نمبر 33 سے 62 تک کی جو آیات ہیں انہی پر سورۃ النجم مکمل ہوئی ہے۔ اس کی جو پہلی 3 آیتیں ہیں اس میں کہا جاتا ہے کہ ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں ایک شخص تھا، ولید ابن المغیرہ، اور شروع میں وہ کچھ مذہب کی طرف مائل ہونا شروع ہوا، اور اس نے اپنے دوستوں سے ذکر کیا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ مذہب مجھے حق نظر آتا ہے، تو میں سوچ رہا ہوں کہ میں ایمان لے آؤں۔ تو ان کے دوستوں میں سے ایک آدمی تھا، اس نے کہا کہ تم ایمان مت لاؤ۔ اس نے کہا کہ اگر اللہ کا عذاب آیا تو پھر مجھے کون بچائے گا؟ تو اس کے دوستوں میں سے ایک دوست نے کہا کہ تم پر جو اللہ کا عذاب آئے گا وہ میں لے لوں گا تمہاری طرف سے، اور تم مجھے اتنے پیسے دے دو، اور جب اتنے پیسے دے دو گے تو عذاب میں بھگت لوں گا۔ تو یہ جو شخص تھا ولید ابن المغیرہ، اس نے کچھ تھوڑے سے پیسے اس کو دیے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ بھی جانتا تھا کہ اگر آخرت کا عذاب ہے تو یہاں کے پیسوں کے بدلے میں اسے ٹالا نہیں جا سکتا، تو اس نے تھوڑا صرف پیسے دیے پھر روک لیے۔ لیکن اس کے بعد یہ ولید ابن المغیرہ اسلام نہیں لایا، بلکہ اور زیادہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفت میں سخت ہو گیا، اور پھر حالت کفر ہی میں اس کی موت آئی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان آیات میں فرمایا اَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى، کیا آپ نے دیکھا بھی وہ آدمی کہ جس نے منہ موڑ لیا، وَآتَا قَلِيلًا وَأَكْدَا، اور تھوڑا سا دیا اور روک لیا، عِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَا، کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ جس کو وہ دیکھ رہا ہے؟ تو اَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى، کیا آپ نے دیکھا بھی اس شخص ولید ابن المغیرہ کو کہ جو اسلام کی طرف بڑھا پھر اس نے اپنا منہ موڑ لیا، وَآتَا قَلِيلًا وَأَكْدَا، اور تھوڑا سا دیا اور روک لیا، یعنی جس دوست کو اس نے رقم دینی تھی وہ تھوڑی دی اور پھر روک لی. عِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى, کیا اس کے پاس غیب کا علم تھا کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ آخرت میں دوسرا آدمی مجھے عذاب سے بچا لے گا. حالانکہ ہر آدمی اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا, جیسا کہ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرمانے والے ہیں. یہ تو اس وقت ہے جبکہ اس سے ولید ابن المغیرہ کا واقعہ مراد لیا جائے اور اس کی طرف اشارہ ہو, لیکن کئی مفسرین نے فرمایا کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ آیات ولید ابن المغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی ہوں, بلکہ یہ آیات ہر اس شخص کے بارے میں ہو سکتی ہیں کہ جو دین کی طرف تھوڑا سا متوجہ ہوا لیکن پھر اس نے دین سے منہ موڑ لیا. پہلے اس نے اللہ کے راستے میں کچھ دینے کا ارادہ کیا, تھوڑا سا دیا, لیکن پھر اس کے بعد اس نے روک لیا اور سوچا کہ اگر میں نے اللہ کے راستے میں دیا تو میرے خزانے میں اور میرے بیلنس میں کمی آ جائے گی. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہوا ہے کہ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُ, تم جو بھی چیز خرچ کرو گے اللہ اس کا نائب تمہیں دے دے گا, اللہ اس کا بدل تمہیں عطا فرما دے گا. تو یہ آدمی ہے کہ اللہ کی طرف بڑھا, اللہ کے راستے کی طرف, تھوڑا سا اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور پھر اس کے بعد اپنا ہاتھ روک لیا, تو کیا اس کو غیب کا علم ہو گیا ہے کہ اگر میں اللہ کے راستے میں دوں گا تو میرا بیلنس کم سے کم ہوتا چلا جائے گا؟ ارے جس ذات نے یہ بیلنس تمہیں دیا ہے اور اتنی نعمتیں اور اتنا خزانہ تمہیں عطا کیا ہے, کیا وہ اگلے دنوں میں تمہیں دینے کے اوپر قادر نہیں ہے؟ اَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى, کیا آپ نے دیکھا بھی اس آدمی کو کہ جس نے منہ موڑ لیا, وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى, اور تھوڑا سا دیا اور پھر روک لیا. عِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى, کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ جس کو یہ دیکھ رہا ہے کہ آئندہ مجھے نہیں ملے گا اور اللہ کے راستے میں جو دوں گا اس کا بدل مجھے نصیب نہیں ہوگا, کیا اس کو غیب کا علم ہو گیا ہے؟ عِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى, کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ جس کو یہ دیکھ رہا ہے؟ آگے آیت نمبر 36, 37, 38, 39 اور 40 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے وہ دو بڑے اصول ذکر فرمائے ہیں کہ جو قرآن مجید میں بھی بیان کیے گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی وہ دونوں اصول آئے, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو صحیفے نازل ہوئے تھے ان میں بھی وہ اصول ہیں. تو ان کا ذکر کرتے ہوئے آیت نمبر 36 میں بات شروع کی گئی اور فرمایا گیا ام لم ینبأ بما فی صحف موسیٰ, کیا اس آدمی کو خبر نہیں دی گئی اس بات کی جو موسیٰ کے صحیفوں میں آ چکی ہے؟ ام لم ینبأ بما فی صحف موسیٰ, کیا اس کو خبر نہیں دی گئی اس بات کی جو موسیٰ کے صحیفوں میں آ چکی ہے؟ وابراہیم الذی وفا, اور ابراہیم کے صحیفوں میں, وہ ابراہیم جس نے ہر چیز پوری کر کے دکھائی, جس کی پوری زندگی نمونہ تھی. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ, اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم کو ان کے پروردگار نے طرح طرح سے آزمایا, کئی کلمات کے ساتھ آزمایا. فَأَتَمَّهُنَّ, ابراہیم نے سارے کلمات پورے کر دیے. جب سارے کلمات پورے کر دیے, قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم میں تجھے لوگوں کے لیے امام بنا دوں گا. قال ومن ذريتي, کا پروردگار میری اولاد کو بھی بنا دے. قال لا ينال عهد الظالمين, کا میرا جو یہ وعدہ ہے ظالموں کو نہیں ملے گا, جو ظالم ہوں گے ان کو تو نہیں ملے گا, لیکن ظالموں کے علاوہ تمہاری اولاد میں یہ نبوت جاری رہے گی. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں نبوت جاری رہی, حضرت اسحاق علیہ السلام میں بنو اسرائیل کے انبیاء آتے رہے, پھر بنو اسماعیل میں سیدنا احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوا, ابی و امی کا ظہور ہوا. تو ابراہیم وہ بڑی شخصیت ہیں جن کو ابو انبیاء کہا جاتا ہے، تمام انبیاء کے ابا، تمام انبیاء کے سرتاج، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قرآن مجید نے سورة البقرہ اور دوسری جگہوں میں بھی بڑی تعریف کی کہ ہم نے طرح طرح سے ابراہیم کو آزمایا تھا اور ابراہیم نے تمام آزمائشیں پوری کر کے دکھائیں اور تمام آزمائشوں میں پورا اترے. یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور ابراہیم کے صحیفوں میں وہ ابراہیم جس نے ہر بات پوری کر کے دکھائی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو صحیفے اترے تھے ان میں بھی یہ بات موجود تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پر جو صحیفے نازل ہوئے تھے ان میں بھی یہ بات تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو صحیفے نازل ہوئے ان میں تو کچھ باقی ہیں تورات کے شکل میں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو صحیفے نازل ہوئے وہ اب دستیاب نہیں ہیں، لیکن ان کی جتنی اہم اور ضروری باتیں تھیں وہ ساری کی ساری قرآن مجید نے نقل کر دی ہیں. اسی لیے قرآن مجید کا لقب ہے مہیمن، اور مہیمن کا مطلب یہ ہے کہ اس نے تمام پرانی آسمانی کتابوں کے جتنے ضروری مضامین تھے ان سب کو اپنے اندر محفوظ کر لیا. اسی لیے اب قرآن مجید کے نازل ہونے کے بعد ہمیں نہ تورات کی ضرورت ہے، نہ انجیل کی ضرورت ہے، نہ زبور کی ضرورت ہے، نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ان میں جتنی ضروری باتیں تھیں وہ ساری قرآن نے خود نقل کر دی. چنانچہ یہاں فرمایا گیا ام لم ینبا بما فی صحف موسیٰ، کیا اسے نہیں خبر دی گئی اس بات کی جو موسیٰ کے صحیفوں میں تھی. وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور ابراہیم کے صحیفوں میں تھی وہ ابراہیم جس نے ہر بات پوری کر کے دکھائی. کیا تھی وہ بات؟ اللہ تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. یہ بڑا اصول ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ذکر کیا، یہی اصول حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں تھا، اور یہی اصول حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں تھا. اللہ تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ کرے موچھوں والا پکڑا جائے داڑھی والا، یہ نہیں ہو سکتا کہ کرے بیٹا اور سزا ملے باپ کو، یہ نہیں ہو سکتا کہ جرم ایک بھائی کرے اور سزا دوسرا بھائی بھگتے، یہ ممکن ہی نہیں ہے. اسلام میں ایسا نہیں ہو سکتا، یہ دور جاہلیت کا طریقہ ہو سکتا ہے، یہ قبائلی طریقہ ہو سکتا ہے، اور یہ جناب کفر کا طریقہ ہو سکتا ہے، لیکن انبیاء کرام علیہ السلام کے ہاں اور تمام شریعتوں میں یہ بات طے ہے اللہ تزر وازرۃ وزر اخرى، کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر ایک کو اپنے عمل کی سزا ملے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ کرے کوئی اور بھرے کوئی، یہ نہیں ہو سکتا، ممکن ہی نہیں. ہر شخص اپنے عمل کا ذمہ دار، ہر شخص نے اپنی قبر میں جانا ہے، ہر شخص کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ علیحدہ علیحدہ ہے. جس نے جتنا جرم کیا ہے اس کی سزا اس کو ملے گی، اور دوسرے کی سزا پہلے کو نہیں دی جا سکتی، پہلے کی سزا دوسرے کو نہیں ملے گی. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں یہ بڑی اہم بات ارشاد فرمائی کہ یہ بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی صحیفوں میں تھی، کہ اللہ تزر وازرۃ وزر اخرى، کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ جرم ایک کرے اور پکڑا دوسرا جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، شریعت میں ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ کے نظام میں ایسا نہیں ہو سکتا، اسلام کے اندر ایسا نہیں ہو سکتا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص مجرم ہے، ایک مجرم کا سہولت کار ہے جس کو آج کل کہتے ہیں کہ مجرم ہے، دوسرے نے اس مجرم کو سہولتیں پہنچائی ہیں، تو وہ جو اصل مجرم ہے مثلا قاتل ہے اس کو تو قتل کی سزا ملے گی، لیکن جس آدمی نے آلہ قتل فراہم کیا یا اس کو اکسایا یا اس کی مدد کی اس کو مدد کرنے کی سزا ملے گی، ہر ایک کو اس کے عمل کی سزا ملے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ قتل کی سزا سب کو دے دی جائے، جو اصل مجرم ہے اس کو اصل جرم کی سزا ملے گی، اور جو اس جرم کے سہولت کار ہیں اور اس جرم کی میں مدد کرنے والے ہیں ان کو مدد کی سزا ملے گی، لیکن کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسروں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ کیا اس آدمی کو وہ بات نہیں بتائی گئی جو موسیٰ کے صحیفوں میں تھی اور ابراہیم کے صحیفوں میں تھی؟ وہ ابراہیم جس نے بات کو پورا کر دکھایا، وہ بات یہ تھی جو ان سب صحیفوں میں تھی کہ اللہ تزر وازرت بزرا اخرا، کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ آگے وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَا، اور انسان کے لیے نہیں ہے مگر وہ جس کی وہ کوشش کرے۔ اَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَا، اور انسان کے لیے نہیں ہے مگر وہ جس کی وہ کوشش کرے، یعنی ہر انسان کو اپنی کوشش کا پھل ملتا ہے۔ خلاصہ وَاللَّيْسَ لِلْإِنسَانِ، انسان کے لیے نہیں ہے، إِلَّا مَا سَعَا، مگر وہ جس کی اس نے کوشش کی ہو، یعنی ہر انسان کو اپنی کوشش کا پھل ملتا ہے۔ ایک کی نماز دوسرے کے لیے کافی نہیں ہے۔ اگر آپ نے نماز کے لیے کوشش کی ہے، نماز میں حاضر ہو گئے ہیں، تو نماز آپ کی ہوگی، ثواب آپ کو ملے گا، آپ کے بھائی کی طرف سے وہ نماز ادا نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ نے فرض روزہ رکھا ہے تو فرض روزہ آپ نے رکھا ہے، ثواب بھی آپ کو ملے گا اور آپ سے وہ روزے کا فریضہ ادا ہو جائے گا، لیکن وہ آپ کی والدہ، بھائی، باپ یا کسی رشتہ دار کی طرف سے ادا نہیں ہو سکتا۔ اللیس للانسان الا ما سعى، نہیں ہے انسان کے لیے مگر وہ جس کی اس نے کوشش کی۔ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے عالم تھے، مولانا قاری محمد طیب صاحب قدس اللہ سرہ، ان سے میں نے خود سنا، فرماتے تھے کہ دیوبند میں ایک بڑے بزرگ تھے حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمان صاحب، جن کا نام آپ نے سنا ہوگا، فتاوی دارالعلوم دیوبند شروع میں جو شروع کی حصہ ہے وہ انہیں کا ہے، اور حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے وہ۔ تو حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت مفتی عزیز الرحمان صاحب جو تھے وہ مطالعہ کر رہے تھے رات کو، اگلے دن سبق پڑھانا تھا، تو اس آیت پہ اشکال پیدا ہو گیا کہ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ اللیس للانسان الا ما سعى، کہ انسان کے لیے نہیں ہے مگر وہ جس کی وہ کوشش کرے، یعنی ہر انسان کو اس کی اپنی کوشش کا بدلہ ملے گا، ایک کی کوشش دوسرے کے کام نہیں آئے گی۔ تو حضرت مولانا عزیز الرحمان صاحب کو شبہ پیدا ہو گیا، پھر تو اسال ثواب بھی ٹھیک نہیں ہونا چاہیے کہ نماز ہم پڑھیں کسی کو بخش دیں، یا ہم صدقہ کریں کسی کو بخش دیں، یا ہم کسی کی طرف سے حجے بدل کریں، تو پھر تو یہ بھی صحیح نہیں ہونا چاہیے۔ حالانکہ بڑے عالم تھے مگر ذہن ان کا الجھ گیا اور ان کو بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اس زمانے میں حضرت گنگوہی قدس اللہ سرہ حیات تھے، وہ گنگوہ میں تھے، تو حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت مولانا عزیز الرحمان صاحب اسی وقت اٹھے، عشاء کے بعد کا وقت تھا، انہوں نے اپنا لاٹھی لی اور اپنا ایک جوڑا ساتھ لیا اور چلنا شروع کر دیا گنگوہ کی طرف پیدل۔ صبح صبح نماز کے وقت پہنچے وہ، تو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ حوض پہ بیٹھے ہوئے وضو کر رہے تھے، تو یہ وہاں پہنچے، حوض پہ پہنچ کے سلام عرض کیا، تو حضرت نے نگاہ اٹھا کے دیکھا، فرمایا عزیز الرحمان، کہاں کہ کب آنا ہوا؟ حضرت ابھی پہنچا ہوں۔ کہا دیوبند سے کب چلے تھے؟ کہا حضرت رات کو چلا تھا۔ تو پیدل چلتے 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 فجر کے وقت وہاں پہنچے، فرمایا کیسے آنا ہوا؟ فرمایا حضرت مجھے اشکال ہو گیا اس آیت کے بارے میں، اور ساتھ ہی مجھے یہ ہوا کہ مجھے آیت کے بارے میں شبہ ہے، اگر اس شبہ میں میری موت آ گئی تو ایسا نہ ہو کہ آیت میں شبہ ہو اور میری موت آ جائے تو میرے لیے کوئی مسئلہ خراب ہو، تو میں نے سوچا میں چلا جاؤں حضرت کے پاس، حضرت سے جا کے پوچھ لوں۔ حضرت وضو کر رہے تھے، تو وضو کرتے کرتے فرمایا ارے بھائی مولوی صاحب، اس سعی میں سعی ایمانی مراد، فرمایا کہ اس آیت میں سعی سے سعی ایمانی مراد ہے، یعنی ایک کا ایمان دوسرے کے کام نہیں آئے گا۔ لیکن ایک کا عمل دوسرے کے کام آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا، اس میں یہ تفصیل ہے کہ فرض تو نہیں کام آ سکتا، ایک کا فرض دوسرے کے کام نہیں آ سکتا، لیکن اگر آپ کسی نفل عبادت کا ثواب کسی کو پہنچانا چاہیں، زندہ کو یا مردہ کو، تو وہ ثواب پہنچانا برحق ہے، لیکن وہ بھی اس لیے ہے کہ آپ بھی مومن ہیں، وہ بھی مومن ہے، آپ نے بھی ایمان کی سعی کی ہے، اس نے بھی ایمان کی سعی کی ہے، اس سعی ایمانی کی وجہ سے ایصال ثواب برحق ہو جاتا ہے، اسی لیے اگر کوئی مسلمان کسی کافر کو ثواب پہنچانا چاہے نہیں پہنچ سکتا، کوئی کافر کسی مسلمان کو ثواب پہنچانا چاہے نہیں پہنچ سکتا، البتہ اگر مسلمان اپنے ایمان کی وجہ سے دوسرے کو ثواب پہنچانا چاہے تو وہ پہنچ سکتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں دو باتیں ذکر فرمائیں، ایک تو یہ کہ اللہ تزیر وازرۃ وزر اخرى، کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا، یعنی کوئی مجرم، کوئی شخص کسی دوسرے کے جرم کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، ہر مجرم اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے اور دوسرا آدمی اس مجرم کی طرف سے سزا نہیں بھگت سکتا۔ اور دوسرا اصول یہ ذکر فرمایا کہ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، کہ انسان کے لیے نہیں ہے مگر وہ جس کی اس نے کوشش کی ہو، یعنی ایک کی سعی ایمانی دوسرے کے کام نہیں آئے گی، ایک کا ایمان دوسرے کے کام نہیں آئے گا، البتہ ایک کا ایمان، ایک اپنے ایمان کی وجہ سے اگر اعمال صالحہ نافلہ کرے تو اس کا ثواب وہ دوسرے کو پہنچا سکتا ہے، اس لیے کہ اس نے بھی سعی ایمانی کی ہے اور اس نے بھی سعی ایمانی کی ہے، تو سعی ایمانی کی وجہ سے ایصال ثواب پہنچ جاتا ہے۔ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اور انسان کے لیے نہیں ہے مگر وہ جو اس نے کوشش کی۔ آگے فرمایا وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، اور بے شک اس کی کوشش اسے دکھائی جائے گی، دنیا میں جیسی کوشش کرو گے وہ کوشش آپ کو دکھائی جائے گی، دکھائی جانے کا مطلب کیا ہے کہ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى، آپ نے اچھی کوشش کی اس کا نتیجہ آپ کو دکھا دیا جائے گا، اور بری کوشش کی اللہ پناہ میں رکھ کے اس کا نتیجہ آپ کو دکھا دیا جائے گا۔ اور علماء نے لکھا کہ یہ بھی دکھایا جائے گا کہ یہ جو تم نے نیکی کی تھی اس میں کتنا اخلاص تھا، کتنا دکھاوا تھا۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، اور اس کی کوشش اسے دکھائی جائے گی، اس کی کوشش اسے دکھائی جائے گی کہ تم نے جو یہ نیکی کی، ایمان کی اور ان چیزوں کی کوشش کی تھی اس میں کتنا اللہ کے لیے کیا تھا اور کتنا شہرت اور ناموری کے لیے کیا تھا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے لیے، رضا کے لیے جو عبادت کی جائے اس کا تو ثواب ملتا ہے، لیکن مخلوق کو خوش کرنے کے لیے اور اپنی تعریف کے لیے اگر عبادت کی جائے اس کا ثواب انسان کو نہیں ملتا۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہر ایک کی کوشش تمام تفصیلات کے ساتھ اسے دکھا دیں گے، اس کو فرمایا وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، اور اس کی کوشش اسے دکھا دی جائے گی، ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى، اور پھر اسے پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ بدلے میں کوئی کمی ہو جائے، ثواب میں کمی ہو جائے، جتنا آپ کا ثواب بنتا ہے اتنا ضرور ملے گا، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جو عطا فرما دیں فرما دیں۔ فرمایا ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى، پھر اسے بدلہ دیا جائے گا پورا پورا بدلہ۔ وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى، اور بے شک تیرے رب ہی کی طرف انتہا ہے۔ اب اس کے دو ترجمے ذکر کیے گئے، دونوں برحق ہیں، کہ وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى، اور بے شک آپ کے پروردگار ہی کی طرف انتہا ہے، یعنی ہر شخص نے اللہ ہی کے پاس جانا ہے۔ أَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى، اور بے شک تیرے رب ہی کی طرف ہر ایک کی انتہا ہے۔ اور دوسرا ترجمہ اور دوسرا مفہوم یہ کیا گیا کہ رب ہی کی طرف انتہا ہے ہر چیز کی، یعنی جو کچھ آپ غور فکر کر سکتے ہو، وہ مخلوقات میں تو کر سکتے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں آپ کو غور و فکر کی نہ اجازت ہے نہ آپ کے بس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کو آپ پہچان سکو۔ تو تیرے رب ہی کی طرف ہر چیز کی انتہا ہے۔ جب رب کی بارگاہ ربوبیت شروع ہو جاتی ہے، آدمی کی عقل کام کرنا ختم کر دیتی ہے۔ تو وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَحَى، اور بے شک تیرے رب ہی کی طرف ہر چیز کی انتہا ہے۔ آگے فرمایا وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، اور بے شک وہی تو ہے کہ جس نے ہنسایا اور رولایا۔ کسی کو اللہ تعالیٰ ہنسا رہا ہے، کسی کو رولا رہا ہے۔ آخرت کے اندر بھی جنتی ہنس رہے ہوں گے۔ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ، اللہ ہی کے فضل سے۔ اور جو جہنمی ہے تو وہ ان کے چہرے خسران میں ہوں گے، وہ بھی اللہ ہی کے حکم سے۔ بھائی یہ قرآن مجید نیچے ہے، یا تو آپ کہیں دور بیٹھو پھر ٹھیک ہے، قریب بیٹھ کر قرآن مجید نیچے رکھنا ادب کے خلاف۔ تو فرمایا وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، اور بے شک وہی تو ہے کہ جس نے ہنسایا اور رولایا، وہی تو ہے کہ جس نے ہنسایا اور رولایا۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، اور بے شک وہی تو ہے کہ جس نے مارا اور زندہ کیا، موت دی اور زندگی دی۔ دنیا میں موت و حیات کا سلسلہ مسلسل جاری ہے، ادھر سے ایک مخلوق آ رہی ہے لاکھوں بچوں کی شکل میں، اور ادھر سے لاکھوں انسان جو ہیں وہ آخرت کی طرف جا رہے ہیں۔ وہی تو ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، وہی تو ہے جو مارتا ہے اور زندہ کرتا ہے۔ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى، اور بے شک اسی نے پیدا کیا جوڑوں کو، یعنی نر کو اور مادہ کو۔ کسی کے ہاں لڑکا ہو رہا ہے، کسی کے ہاں لڑکی ہو رہی ہے، کسی کے ہاں لڑکا اور لڑکی دونوں ہو رہے ہیں۔ اور وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا۔ اب کس کے ہاں لڑکا ہوگا، کس کے ہاں لڑکی ہوگی، کب ہوگا، کب ہوگی، اس کا فیصلہ کون کرتا ہے؟ ماں کرتی ہے باپ؟ نہ ماں کرتی ہے نہ باپ، نہ چچا نہ مامو، نہ نانا نہ دادا، فیصلہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى، اور بے شک وہی تو ہے کہ جس نے جوڑوں کو پیدا کیا، نر کو اور مادہ کو۔ من نطفتن اذا تمنا، اس قطرے سے جب اس کو ٹپکایا جائے۔ منی کا ایک قطرہ ہوتا ہے، اور ایک لیبارٹری میں، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک مرتبہ میں لیبارٹری گیا، یہاں یہ جانوروں کی لیبارٹری ہے، تو وہاں حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب مدلو مجھے لے گئے تھے، بہت بچپن کی بات ہے، آج سے میں خیر 40 سال پرانی، 50 سال پرانی، ہم 50 سال ہو گئے کم از کم۔ تو ہم گئے تو اس نے ایک، وہاں انہوں نے بیلوں کی منی رکھی ہوئی تھی، بیل کی منی نکال کے رکھی ہوئی تھی، اور ایک سنگ مرمر سفید کا اس نے ٹکڑا رکھا، اور اس پر منی کا ایک قطرہ ٹپکا ہے، صرف ایک قطرہ۔ پھر اس نے مجھے کہا، حضرت بھی ساتھ تھے، کہا کہ اب آپ اس خوردبین میں دیکھیں۔ تو میں نے خوردبین میں دیکھا، تو میں نے دیکھا کہ ایک سمندر ہے، اور سمندر کے اندر نہ جانے کتنے جانور ہیں جو دوڑ رہے ہیں، ادھر آ رہا ہے، ایک اتنے جانور ہیں، اتنے جانور ہیں، چھوٹے 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 جرسوں میں زندہ، اور وہ مسلسل حرکت میں تھے۔ اور مجھے کوئی ڈاکٹر بتا رہے تھے کہ ایک نطفے کے اندر پتنی ایک ملی کتنے ملینز جو ہیں وہ جرسوں میں ہوتے ہیں، اور ان جو ملینز جرسوں میں ہیں ان میں سے صرف ایک جرسوں میں ایسا ہوتا ہے جس سے بچہ پیدا ہوتا ہے، باقی ضائع ہو جاتے ہیں۔ اب ان جرسوں میں سے کس جرسوں میں سے بچہ پیدا ہونا ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اس کو قرآن کہتا ہے من نطفتن اذا تمنا، نطفہ کہتے ہیں قطرے کو، تمنا جب اس کو ٹپکایا جائے، قطرہ جب ٹپکایا جائے تو اس سے اللہ نے نر اور مادہ پیدا کی ہے. وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى, اور بے شک اسی نے نر اور مادہ کو پیدا کیا. مِن نُطْفَةٍ اِذَا تُمْنَى, قطرے سے جب اسے ٹپکایا جائے. وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى, اور بے شک اللہ ہی کے ذمہ ہے دوبارہ پیدا کرنا, جس طرح اللہ نے اپنے تخلیق کے ساتھ ایک نطفے کے ایک حقیر سے جرسو میں سے ایک مرد یا ایک عورت کو پیدا کر دیا, وہی دوبارہ ان کو پیدا کرتے گا. وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى, اور بے شک اللہ ہی کے ذمہ ہے دوبارہ پیدا کرنا. وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى, اور وہی تو ہے کہ جس نے غنی کیا اور سرمایہ عطا کیا. اغنا کا مطلب ہے کہ دوسروں کے آپ محتاج نہ ہوں. غنی کہتے ہیں بے نیاز کو کہ آپ دوسروں کے محتاج نہ ہوں, لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ دوسروں کے محتاج تو نہیں الحمدللہ, لیکن آپ کے پاس سرمایہ بھی جمع نہیں. اور اغنا کا مطلب یہ ہے کہ محتاج بھی نہیں ہے اور ساتھ ساتھ سرمایہ بھی موجود ہے. تو فرمایا وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى, اور بے شک وہی تو ہے کہ جس نے آپ کو بے نیاز کیا اور سرمایہ عطا کیا. وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى, اور بے شک وہی تو شعرا کا پروردگار ہے. آسمان پر جو سب سے روشن ستارہ ہے, جس کو مِرْزَمُ الْجَوْزَى بھی کہا جاتا ہے اور شعرا بھی کہا جاتا ہے, تو اس کے دور جاہلیت کے قبائل عبادت کیا کرتے تھے کہ رات کو یہ سب سے روشن ستارہ ہے, چاند کے بعد جو سب سے روشن ستارہ ہے وہ مِرْزَمُ الْجَوْزَى یا شعرا ہے, اس کی لوگ عبادت کرتے تھے. نعوذ باللہ من ذلک. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى, کہ وہ جو پروردگار ہے وہ شعرا کا بھی پروردگار ہے. وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى, اور وہی تو ہے جس نے پہلے قوم عاد کو ہلاک کیا. عاد اولا ارم کو کہا جاتا ہے, یعنی قوم عاد کو, اور عاد ثانیہ کا اطلاق کیا جاتا ہے سمود کے اوپر, کیونکہ وہ عاد ہی کی نسل کے آگے لوگ تھے. تو وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى, اور بے شک اس نے ہلاک کیا پہلی قوم عاد کو. وَثَمُودَ, اور اس نے ہلاک کیا سمود کو. فَمَا أَبْقَى, کسی کو نہیں باقی چھوڑا, کسی کو باقی نہیں چھوڑا, کوئی اس دنیا میں نہیں رہتا, اپنے وقت پر آتے ہیں اپنے وقت پہ یہاں سے چلے جاتے ہیں. فما افقا, اس نے کسی کو باقی نہیں چھوڑا. وقوم نوح من قبل, اور اس سے پہلے قوم نوح کو ہلاک کیا. وقوم نوح من قبل, اور اس سے پہلے قوم نوح کو ہلاک کیا. انہم کانو ہم اظلم و اطغا, بے شک یہ سب لوگ ظالم تھے اور سرکش تھے, ظالم تھے اور سرکش تھے. اور اگر آپ قرآن مجید پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ کفر کے بعد جس چیز کا بہت زیادہ ذکر ہے وہ ہے ظلم. یہ ظلم بڑی خراب چیز ہے. دیکھو گناہ ہو جاتا ہے نا, اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. آپ ذرا سے بھی سر جھکا کے توبہ کر لو, گناہ معاف ہو جاتا. ظلم جو ہے نا وہ نہیں معاف ہوتا جب تک کہ مظلوم جو ہے اس سے آپ معافی نہ مانگے, اس کو حق ادا نہ کرے. اسی لیے اگر آپ قرآن مجید میں ان تمام قوموں کا جائزہ لیں جن پر عذاب آیا ہے, اللہ تعالیٰ نے جو بات زیادہ ذکر فرمائی ظلم کی, یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہم کانو ہم اظلم و اطغا, بے شک یہ لوگ بہت ظالم تھے, بہت سرکش تھے. ظلم اور سرکشی یہ خوفناک چیز ہے. چوری اور سینہ زوری, اردو میں کہتے ہیں چوری اور سینہ زوری, تو ظلم اور پھر سرکشی. اور یہ ظلم کا خاصہ ہے, اللہ پناہ میں رکھے, جو ظالم ہوتا ہے ظلم بھی کرتا ہے پھر اکڑتا بھی ہے کہ میں نے اس مظلوم کو ایسا ستایا اور ایسا کیا جناب چوں نہیں کر سکا. یہ تو یہ ہے ظلم اور سرکشی. قرآن کہتا ہے ہم نے ان سب کو ہلاک کیا. کیوں؟ انہم کانو ہم اظلم و اطغا, بے شک یہ جو لوگ تھے یہی ظالم تھے اور سرکش تھے, ظلم کرنے, بہت ظلم کرنے والے, بہت سرکش تھے. آگے قرآن کہتا ہے والمؤتفکۃ اہوا, معتفقہ کہتے ہیں اس بستی کو جسے الٹ دیا گیا ہو، اور احوا کا مطلب گرا دیا، والمعتفقہ احوا، اور الٹائی جانے والی بستیاں جن کو اللہ نے گرا دیا، الٹائی جانے والی بستیاں جن کو اللہ نے گرا دیا، فغشاها ما غشا، اور پھر اللہ نے ان کے اوپر چھا دیا جس چیز کو چھا دیا، اللہ نے ڈھانپ دیا ان بستی کو، بستیوں کو جس چیز سے ڈھانپا گیا. اور یہ اشارہ ہے قوم لوط کی بستیوں کی طرف کہ جن پر اللہ کا عذاب آیا، اور عذاب بھی ایسا خوفناک آیا کہ اللہ تعالی نے ان کو اس طرح ہلاک کیا کہ وہ ساری بستیاں جو ہیں اوپر اٹھائی گئیں، جیسے کہ بعض روایات میں آتا ہے، اور حضرت جبریل علیہ السلام نے ان بستیوں کو پھر پورا الٹ دیا، اور الٹنے کے بعد ان پر پتھروں کی بارش ہوئی. امطرنا علیہم حجارتا من سجیل منضود مسومۃ عند ربک وما ہی من الظالمین ببعید وما ہی من الظالمین ببعید. تو اللہ نے ان بستیوں کو الٹایا، پھر ان کے اوپر پتھروں کی بارش کی گئی، اور پھر ان کو اتنا زمین میں دھسا دیا گیا کہ ان کے اوپر پانی آ گیا. چنانچہ یہ جو بحر میت ہے، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں کسی زمانے میں یہ قوم لوط کی بستیاں تھیں، اور اب وہ اتنی گہری زمین کے اندر چلی گئی ہیں، اندر کا پانی آ گیا ہے، اور یہ دنیا کا نمکین ترین سمندر ہے، اور ایسا سمندر ہے جس میں کوئی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا. اس کو قرآن کہتا ہے وَالْمُؤْتَفِقَةَ أَهْوَى، اور وہ الٹی ہوئی بستیاں ان کو اللہ نے گرایا، فَغَشَّاهَا مَا غَشَّى، اور ان کو ڈھانپ دیا اس چیز سے جس چیز سے اللہ نے ڈھانپا. کس چیز سے ڈھانپ دیا؟ پتھروں سے اور نمکین پانی سے. ان کے اوپر پانی ہے، وہ بھی سخت زہریلا نمکین جس میں کوئی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا آج بھی. اس کے اوپر، اس کے نیچے پتھر ہیں، اس کے نیچے بستیاں غرق کر دی گئیں. والمؤتفقہ اہوا، اور وہ بستیاں، وہ الٹی ہوئی بستیاں جن کو اللہ نے گرا دیا، فغشاها ما غشا، اور پھر اللہ نے ڈھانپ دیا اس چیز سے جس چیز سے ڈھانپا. آگے قرآن کہتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں میں شک کرو گے. تمارا یا تمارا کے معنی شک کرنا، اس کا ایک معنی جھگڑنے کی بھی آتے ہیں. فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ، سورة القمر کے اندر بھی یہ لفظ آیا ہے، اور بھی کئی جگہ آیا ہے. تو یہاں فرمایا گیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى، تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں میں تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں میں شک کرو گے. اور یہ جو نعمتیں ہیں یہ دو طرح کی ہوتی ہیں. ایک نعمت تو پیسہ ہے، کھانا ہے، پینا ہے، ہوا ہے، وغیرہ وغیرہ نعمتیں ہیں. اور دوسری نعمت ہے کہ ظالموں کو غرق کیا جائے، ظالموں کو سزا ملے، یہ بھی ایک نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. تو اللہ تعالیٰ نے ان ظالموں کا ذکر کیا، ان کے عذاب کا ذکر کیا، اور پھر فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں میں شک کرو گے کہ ہم نے ایسے ظالموں سے اس زمین کو صاف کیا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى. آگے قرآن مجید آیت نمبر 56 میں فرماتا ہے هَذَا نَذِيرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْأُولَى، هذا نذير من النذر الاولى، یہ ڈرانے والے ہیں پہلے ڈرانے والوں میں سے. یعنی پہلے ڈرانے والے بہت گزر چکے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، اور بے شمار انبیاء کرام علیہ السلام ہیں جو مختلف بستیوں میں آتے رہے. تو جس طرح وہ آ کر آخرت کے عذاب سے ڈراتے رہے، اسی طرح یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ بھی نذیر ہے. هذا نذیر من النذر الاولى، یہ ڈرانے والے ہیں، خبردار کرنے والے ہیں، تنبیہ کرنے والے ہیں پرانے نذیروں میں سے. پہلے نذیروں، جس طرح پہلے نذیر گزر گئے، یہ بھی نذیر ہے. اور ایک دو مرتبہ پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں، ایک ہوتی ہے تبشیر، ایک ہوتا ہے انذار. نبی جو ہے وہ بشیر بھی ہوتا ہے، نذیر بھی ہوتا ہے. بشیر کا مطلب بشارت دینے والا، نذیر کا مطلب ڈرانے والا. تو کافروں کو ڈرایا جاتا ہے، گناہگاروں کو، ظالموں کو ڈرایا جاتا ہے، اور جو ماننے والے ہیں ان کو بشارت دی جاتی ہے. تو چونکہ یہاں ظالموں کا ذکر آ رہا ہے تو اللہ تعالی نے فرمایا ھذا نذیر من النور الاولی، یہ محمد نذیر ہے پہلے نذیروں میں سے. یہ تو اس وقت ہے جب ھذا کی ضمیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان کی طرف راجع کی جائے، لیکن بعض حضرات نے اس کو قرآن کی طرف بھی راجع کیا ہے. تو اگر قرآن کی طرف ہو تو یہ قرآن بھی اسی طرح نذیر ہے جس طرح اس سے پہلے صحیفے اور پہلی آسمانی کتابیں نازل ہوئیں ان میں ڈرایا گیا، اس طرح اس قرآن کے ذریعے سے بھی لوگوں کو آخرت کے عذاب سے ڈرایا جا رہا ہے. ھذا نذیر من النذر الاولی، یہ نذیر ہیں پہلے نذیروں میں سے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت مسلسل قریب آتی جا رہی ہے، تیاری کرو. ویسے تو بڑی قیامت بھی مسلسل قریب آ رہی ہے، لیکن ہر انسان کی اپنی قیامت بھی ہے، وہ بھی قریب آ رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات فقط قامت قیامته، جو آدمی مرتا ہے اس کی قیامت تو قائم ہو ہی جاتی ہے. تو جو بڑی قیامت ہے وہ تو آئے گی آئے گی، وہ بھی قریب آ رہی ہے. لیکن جو چھوٹی قیامت ہے، جو ہر انسان کی ذاتی قیامت ہے، وہ بھی مسلسل قریب آ رہی ہے. ھذا نذیر من النذر الاولی، آگے فرما ازفت الازفہ، قریب آنے والی چیز قریب آ رہی ہے. قرآن کا انداز عجیب و غریب ہے، ازفت الازفہ، قریب آنے والی چیز قریب آ رہی ہے. اب اس سے بڑی قیامت بھی مراد ہے جو مسلسل قریب آ رہی ہے، اور اسی سے ہر ایک کی موت بھی مراد ہے جو مسلسل ہر ایک کے قریب آتی جا رہی ہے. ازفت الازفہ، قریب آنے والی چیز قریب آ رہی ہے. لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، اس قریب آنے والی چیز کو اللہ کے سوا کوئی کھولنے والا نہیں ہے. اس قریب آنے والی چیز کو اللہ کے سوا کوئی نفس کھولنے والا نہیں ہے. کاشفہ صفت ہے نفس محذوف کی، نفس ان کاشفہ، کہ اللہ کے سوا کوئی بھی اس قیامت کو کھولنے والا نہیں ہے. کیا مطلب؟ اللہ ہی کو معلوم ہے کہ بڑی قیامت کب آئے گی، اور اللہ ہی کو معلوم ہے ہر شخص کی قیامت کب آئے گی، اس کی موت کب آئے گی. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت، کسی انسان کو پتہ نہیں کل میں کیا کروں گا، اور کسی انسان کو پتہ نہیں کہ کس زمین میں اس کی موت آئے گی. اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہے. اس کو فرمایا لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، اس قریب آنے والی چیز کو اللہ کے سوا کوئی کھولنے والا نہیں ہے. آخر میں فرمایا گیا افمن ھذا الحدیث تعجبون، کیا اس بات پر یعنی قرآن پر تمہیں تعجب ہو رہا ہے؟ قرآن سن کر تمہیں تعجب ہو رہا ہے. وتضحکون ولا تبکون، اور تم ہنستے رہتے ہو اور روتے نہیں ہو. یہ جو مشرکین مکہ ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مذاق اڑاتے تھے، اور جب قرآن مجید سنایا جاتا تھا یا پڑھا جاتا تھا تو ما کانت صلاتهم عند البیت الا مکاء وتصدیا، تالیاں بجاتے تھے، سیٹیاں بجاتے تھے اور ہنسا کرتے تھے، جیسا کہ قرآن مجید میں سورۃ الانفال کے اندر ہے. تو فرمایا افمن ھذا الحدیث تعجبون، کیا اس قرآن پر تمہیں تعجب ہو رہا ہے؟ کیا اس بات پر، اس قرآن پر تم تعجب کر رہے ہو؟ وتضحکون ولا تبکون، اور تم ہنس رہے ہو اور تمہیں رونا نہیں آتا. وانتم سامدون، اور حال یہ ہے کہ تم غفلت میں پڑے ہوئے ہو. سامدون کا معنی غافلون بھی کیا گیا، اور سامدون کا مطلب گانا بجانا بھی کیا گیا، کہ تم لوگ گانے بجانے میں مصروف رہتے ہو، اپنی موت کا تمہیں کوئی خیال نہیں ہے. وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَفْكُونَ، تم ہستے ہو اور روتے نہیں ہو، وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ، اور تم غفلت میں پڑے ہوئے ہو، فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، تو سجدہ کرو اللہ کے لیے اور اس کی عبادت کرو۔ اور یہ سجدے کی آیت ہے، اور جو بھی آدمی سنے تو اس کے اوپر سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ ہم بھی ابھی سجدہ کریں گے، مغرب کی نماز کے بعد ہم میں سے ہر شخص سجدہ تلاوت ادا کر لے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ النجم پڑھی تو یہ مکہ مکرمہ میں سورۃ نازل ہوئی تھی، اور یہ سورۃ ہے بڑی عجیب و غریب، اور اس کی جو آیات ہے، قرآن مجید کی ساری آیات بڑی حیران کن معجزہ ہیں، لیکن ان آیات کی تو شان و شوکت ہی عجیب ہے۔ تو روایت میں آتا ہے کہ جب آپ اس آیت پر پہنچے کہ اللہ کے لیے سجدہ کرو اور اس کی عبادت کرو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں چلے گئے، صحابہ بھی سجدے میں چلے گئے۔ اور روایت میں آتا ہے وَسَجَدَ مَعَهُ الْمُشْرِكُونَ وَالْجِنُّ وَالْإِنسُ، وہاں جتنے مشرکین تھے وہ بھی سجدے میں چلے گئے، جتنے جنات قریب میں موجود تھے وہ بھی سجدے میں چلے گئے۔ اس سورت کی ایسی ہیبت سب پر طاری ہوئی کہ مشرکوں نے بھی سجدہ کر لیا۔ تو یہ مفصل کا پہلا سجدہ ہے، دیوال مفصل کا، کہ جس میں سجدے کا حکم ہے اور ہر آدمی پر سجدہ واجب ہے۔ ترجمہ پھر سے سن لیجئے، کیا آپ نے دیکھا بھی اس شخص کو کہ جس نے منہ موڑ لیا اور تھوڑا سا دیا اور روک لیا، کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ جو یہ دیکھ رہا ہے، اور کیا اسے خبر نہیں پہنچی اس بات کی جو موسیٰ کے صحیفوں میں تھی اور ابراہیم کے صحیفوں میں تھی، وہ ابراہیم جنہوں نے ہر بات کو پورا کر دکھایا، اور وہ بات یہ تھی کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اللہ تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور انسان کے لیے نہیں ہے مگر وہ جو وہ خود کوشش کرے، اور اس کی کوشش اسے دکھا دی جائے گی، پھر اسے پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور بے شک تیرے رب ہی کی طرف ہر ایک چیز کی انتہا ہے، اور بے شک وہی ہساتا ہے، وہی رلاتا ہے، اور وہی زندہ کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے، اور بے شک اسی نے جوڑوں کو پیدا کیا، نر کو اور مادہ کو، پانی کے ایک قطرے سے کہ جب اسے ٹپکایا جاتا ہے، اور بے شک اسی کے ذمے ہے دوبارہ پیدا کرنا، اور وہی تو ہے کہ جس نے بے نیاز کیا اور سرمایہ عطا کیا، اور وہی تو ہے جو شعرا کا پروردگار ہے، اور بے شک وہی تو ہے کہ جس نے پہلی قوم عاد کو ہلاک کیا اور ثمود کو ہلاک کیا اور کسی کو باقی نہیں چھوڑا، اور اس سے پہلے قوم نوح کو ہلاک کیا، بے شک یہ سب لوگ ظلم کرنے والے اور سرکش لوگ تھے، اور وہ الٹ دی جانے والی بستیاں ان کو اللہ نے گرا دیا، اور پھر ان کو ڈھانپ دیا اس چیز سے جس چیز سے ڈھانپا، تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں میں شک کرو گے؟ یہ ڈرانے والے ہیں پہلے ڈرانے والوں میں سے، قریب آنے والی چیز قریب آ رہی ہے، اللہ کے سوا اس کو کوئی کھولنے والا نہیں ہے، کیا اس قرآن پر تم تعجب کر رہے ہو اور ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو، اور تم غفلت میں پڑے ہوئے ہو، تو اللہ کے لیے سجدہ کرو اور اللہ کی بندگی اختیار کرو۔ دعا کر لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سیدنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین یا ارحم الراحمین یا رب العالمین۔ ہمارے اس بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے، ہمارے گھر سے نکلنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ ہمیں قرآن و حدیث کے انوار سے منور فرما دیجئے، یا اللہ قرآن و حدیث کی خیر و برکات سے ہم کو منور فرما دیجئے، ہمیں مالا مال فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمیں تلاوت قرآن کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں تلاوت قرآن کا عادی بنا دیجئے، یا اللہ قرآن مجید میں غور و فکر کرنے والا بنا دیجئے، قرآن مجید کو تھامنے والا بنا دیجئے، یا اللہ یا ارحم الراحمین، راتوں میں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ. اس قرآن اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم إنا نسألك أن تخلط القرآن بلحومنا ودمائنا وأسماعنا وأبصارنا. اللهم أنس وحشتنا في قبورنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته وآناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. یا اللہ اس قرآن حکیم کی برکت سے ہماری کامل مغفرت فرما دیجئے. یا اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر دیجئے، قبر بھی اچھی کر دیجئے، آخرت بھی اچھی کر دیجئے. یا اللہ یہاں بھی ہمیں راحت اور عافیت نصیب فرما، قبر میں بھی راحت اور عافیت نصیب فرما، اور یا اللہ آخرت میں بھی ہمارے لیے راحت اور عافیت کا فیصلہ فرما. یا اللہ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، مریضوں کو صحت عطا فرما. یا اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں حلال روزگار عطا فرما. یا اللہ جو مقروض ہیں انہیں قرضے سے نجات عطا فرما. یا اللہ ہم میں سے جو رزق کی تنگی میں ہیں یا اللہ اس کو دور فرما، ہم سب کو رزق حلال بابرکت عطا فرما، صحت و عافیت نصیب فرما. اللهم انا نسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم واقية كباقية الوليد، اللهم واقية كباقية الوليد، اللهم إنا باقية كباقية الوليد. اللهم إنا نعوذك من العجز والكسل والجبن والهرم والمغرم والمأزم. اللهم إنا نعوذ بك من البطنة والسمن. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، لا إله إلا أنت. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.